มินทอร์ทัศวักมานรักดีอัลฮัมดุลิลลอฮิลลีลัยซาลิอัลวะลียะฮิฟติดาวะลาลิอัลฮิฟติดาอัลฮาวันฮัสรัตินอัลฮาฟูอันคุณฮิมะริฟติฮิวะรดาอัลฮุรมะตุลฟุคูริوالذي لا تواري عنه سماء سماء فلا أرض أرضا ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البدحاء سيد المرسلين والأنبياء أبي القاسم محمد المصطفى وعلى الجوهرة القدسية البتول العذراء سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى بعلها أمير المؤمنين وبنيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله وحجته الكبرى الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ولولاه لصاقت الأرض بأهلها واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعدفقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني جبرائيل لو أن العاق لوالديه بعزتي وجلالي لو أن العاق لوالديه يعمل بأعمال الأنبياء جميعا لم أقبلها منه صلوات
اللهم صلوات
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جبرائیل نے مجھے یہ خبر سنائی کہ اللہ تعالی اپنے عزت و جلال کیقسم کھا کے کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی طرف سے عاق ہو جائے ایسا انسان اگر تمام انبیاء کے اگر انبیاء کے اعمال اکٹھے کر کے بھی میرے حضور میں آئے گا تب بھی میں اس کے اعمال کو قبول نہیں کروں تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ماں باپ کی طرف سے عاق ہو جانا ایسا جرم ہے اور ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جس جرم کے بعد اللہ کسی بھی نیک عمل کو قبول نہیں کرتا ہے چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب سے متعلق ہے اور ایک مرحومہ کے ایصال کے لیے منعقد کی گئی ہے لہذا میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی فرصت ہے کہ جہاں ہم رسول اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی تعلیمات سے استفادہ کریں کہ جو ہمیں عالم ملکوت کے سلسلے میں انہوں نے بیان فرمائے کیونکہ ہر انسان در حقیقت زندگی کے ہر لمحے میں موت کی طرف رواں دواں ہے ہر سانس ہر لمحہ ہمیں اپنی موت سے قریب کر رہا ہے لہذا اسلام میں دینداری اور سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مؤمن اللہ تعالی پہ ایمان رکھنے والا روز قیامت پہ ایمان رکھنے والا ہر لحظہ موت کے لیے آمادہ رہے ذکر موت کو یعنی موت کی یاد کرنے کو اسلام نے مستحسن قرار دیا. یہ ثواب کی بات ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے موت کے وقت کو یاد رکھے. پیغمبر اکرم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا دستور یہ تھا کہ آپ صبح شام جب بھی کوئی شخص ملنے آیا کرتا تھا، کوئی صحابی کوئی چاہنے والا آپ کے حضور میں شرفیاب ہوتا تھا، اکثر و بیشتر موت کا ذکر فرمایا کرتا. لہذا ذکر موت اور موت کی یاد کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اس دنیا سے رحلت کرنے کے لیے، سفر کرنے کے لیے آمادہ رہتا ہے. ہر لحظہ اپنے گناہوں کی توبہ، اپنے گناہوں سے استغفار کر کے اللہ کے حضور میں لقاء اللہ کے رتبے پہ فائز ہونے کے لیے تیار رہتا ہے. حقیقت موت بھی یہی ہے. حقیقت موت اصل میں لقاء اللہ ہے، اللہ تعالی سے ملاقات کا نام ہے. لہذا جس حدیث کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اہل بیت کا یہ شیوا تھا کہ وہ اکثر و بیشتر، مقصود مقصد یہ ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ، یہ مقصد تھا، بہت کثرت کے ساتھ ذکر موت کیا کرتے تھے اپنے اصحاب کے سامنے. اور اس حدیث کے اندر بھی پیغمبر اکرم نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے یہ کہتا ہے، اگر انبیاء کے اعمال کو اکٹھا کر کے بھی کوئی شخص میرے پاس پہنچے گا، یعنی آپ یہ فرض کریں کہ 1,24,000 انبیاء کی تمام نیکیوں کو انسان یکجا کر لے مگر اس کے پاس ایک گناہ پایا جاتا ہو، اور وہ گناہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ کی طرف سے آپ ہو چکا ہو. سارے انبیاء کی تمام نیکیاں اکٹھی کر لی جائے مگر یہ ایک گناہ اگر اس کے دامن میں ہے تو اللہ تعالیٰ ساری نیکیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا انسان کو اپنی پرائیورٹی لسٹ کو، اپنی ترجیحات کی فہرست کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اہل بیت علیہ السلام ترجیح دے رہے ہیں، انہی چیزوں کو ہم بھی ترجیح دیں اپنی زندگی میں، اور جن چیزوں کو رسول اہل بیت نے ترجیح نہیں دی وہ ہماری نگاہ میں بھی قابل اہمیت نہ ہو. یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے زمانے میں علقمہ نامی ایک نوجوان، اس کا وقت آخر آیا اور پیغمبر نے سلمان اور عمار یاسر کو بھیجا کہ جا کے علقمہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کریں. اسلام میں بہت ثواب بیان کیا گیا ہے، مستحب ہے یہ کام کہ ہم مرنے والے کے سہرانے جائیں اور جو عالم احتضار میں ہے، جو سکرات الموت کے وقت میں ہے، جو آخری لمحات میں ہے، نزا کے عالم میں ہے، اس کے سہرانے جا کے اس کو کلمے کی تلقین کریں، ائمہ کے اسماء کی ناموں کی تلقین کریں، اس کو اس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے وغیرہ وغیرہ، مفصل احکام مختصر جو بیان کی گئے ہیں. تو پیغمبر نے سلمان و عمار کو بھیجا اور سلمان اور عمار وہاں پہنچے اور جا کے کلمہ شہادت پڑھنے کی تلقین کی. فاعتقل لسانہ، مگر اس شخص کی زبان معتقل ہو گئی. معتقل اللسان عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ جس آدمی زبان بستہ ہو جائے، کوشش کرے جا رہا ہے مگر زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو پا رہا، وہ زبان پہ تالا لگ گیا ہو. چنانچہ آتے پیغمبر اکرم کو اطلاع دی گئی، اور جب پیغمبر کو اطلاع ملی تو آپ نے جب دریافت کیا تو آپ کو کہا گیا کہ ہاں اس کے والدین میں سے اس کی ماں ہے جو ابھی زندہ ہے. ظاہر پیغمبر ہے، نباز انسانیت ہے، وہ سمجھ گئے کہ کیا ممکنہ سبب اس کا ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کو وقت آخر کہا جا رہا ہو کہ وہ کلمہ پڑھے مگر کہنے کے لیے، دوڑانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کی زبان بند ہو گئی. چنانچہ آپ نے بلال کو روانہ کیا کہ جا کے اس کی ماں کو میرا سلام پہنچاؤ اور یہ کہو کہ اگر آپ آ سکتی ہیں تو آئے، اگر نہیں آ سکتی تو میں خود آپ کے پاس آ رہا ہوں. تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، میری جان قربان پیغمبر اکرم پر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں خود پیغمبر کے حضور میں حاضر دوں گی. اور پیغمبر کے حضور میں وہ ضعیفہ آئی، اور آنے کے بعد جب پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ تمہارے اور علقمہ کے درمیان تعلقات کیسے ہیں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو ایک زمانہ ہو گیا کہ میں اس سے ناراض ہوں اپنے بیٹے سے، اس لیے کہ وہ میری بات سنتا ہی نہیں. بیوی کی بات سننے کے لیے تیار ہے اگر میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بہت عرصے سے ناراض ہوں اس سے. تو آپ نے فرمایا اصحاب کی طرف اصحاب آل اصحاب سے کہ یہ سبب ہے جس کی وجہ سے اس کی زبان بند ہو گئی. چنانچہ آپ نے بلال سے کہا کہ ایسا ہے کہ ایسا کرو کہ کچھ لکڑی لے کے آؤ, کچھ جلانے والی ایندھن کی لکڑی جو ہوتی ہے, اور آگ کا بندوبست کرو تاکہ میں اس کو آگ لگاؤں.
تب جب ماں نے یہ سنا کہ پیغمبر اکرم بیٹے کو زندہ جلانے جا رہے ہیں, کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, میں ناراض تو ہوں مگر اس حد تک نہیں کہ آپ میرے نگاہوں کے سامنے میرے بیٹے کو آگ سے جلائیں. تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں, جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کہ اس کے اگر تم نے اپنے بیٹے کو نہیں بخشا تو اس کے ساتھ ابھی یہی کچھ ہونے جا رہا ہے. بھائی بار چلی گئی, یعنی تھوڑی دیر کے بعد ابھی یہی ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آتش میں جلائے گا, اور نہ اس کے نماز نہ اس کے روزہ کسی بھی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. چنانچہ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں آپ کو اور سب حاضرین کو حاضر ناظر جان کے یہ اعلان کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو بخش دیا. اور جیسے ہی اس خاتون نے اپنے بیٹے کو بخشا, اور اب جو پیغمبر نے بلال کو روانہ کیا کہ جا کے اس کی کیفیت کے بارے میں پتہ کرے, تو جیسے ہی بلال پہنچتے ہیں اس کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچے ہیں, اس شخص کی القمہ کی کلمہ شہادت پڑھنے کی آواز باہر تک اس کے کام کے کاروں تک پہنچی. چنانچہ عزیزان محترم یہ بات بخوبی پتہ چل گئی کہ ماں باپ کی عدم رضایت, ماں باپ کی ناراضگی کے باعث انسان مرتے وقت کلمہ بھی زبان پہ جاری کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے دریافت نہیں کر سکتا. توفیق کی ضرورت ہے نا نیک کام کرنے کے لیے. وہ شخص کے جس نے ماں باپ کی دلاداری کی ہو, وہ شخص کے جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو, وہ شخص کے جو آنکھ ہو چکا ہو ماں باپ کی طرف سے, وہ کبھی بھی زبان پہ کلم لا الہ الا اللہ تک نہیں کہہ سکتا. مسلمات میں سے ہے یہ بات,
اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. یہاں تک کہ ہمارے فقہا نے یہ بھی بیان کیا کہ کسی ماں کو یا باپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں اپنے بچے کے سامنے, بچی کے سامنے, کہ آج کے بعد سے میں آپ کو آپ کرتا ہوں. اعلان کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے باپ کو یا ماں کو. جیسے ہی انسان نے کوئی ایسا کام انجام دیا کہ جس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہو, خود بخود ماں باپ کی طرف سے آٹومیٹیکلی انسان آپ ہو جاتا ہے شرعاً, چاہے وہ ہم سے کہیں یا نہ کہیں. لہذا یہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اعلان کیا کہ فلا تقل لہما لا تقل لہما افن, کہ ان کو اف تک مت کہو. اور امام صادق علیہ السلام نے کہ اف تک نہ کہو لا تقل لہما افن, اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر بعبارت دیگر زبان عربی میں اس سے زیادہ اف سے زیادہ کوئی مختصر لفظ ہوتا تو اللہ اس کو استعمال کرتا. معلوم ہوا کہ چونکہ زبان عربی میں اس انزجار, اس تنفر, اس اکتاہٹ, انسان کا فرسٹریٹڈ ہونا, اپنے اکتا جانے کا اظہار کرنا, اپنے تنگ جانے ہو جانے کا اظہار کرنا, اس اظہار کے لیے چونکہ اف سے زیادہ مختصر کوئی لفظ ہے ہی نہیں عربی زبان میں, لہذا اس لفظ کا انتخاب کیا گیا. اگر اس سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اللہ اس کا ذکر کر دیتا قرآن میں. معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی قسم کے لفظ کا استعمال, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, جس سے ہمارے اکتانے کا اظہار ہو جاتا ہو کہ ہم تنگ آ گئے ہیں, اکتا گئے ہیں, یہ اسلام میں گناہ ہے. واضح طور پہ نص سے قرآن کی خلاف ورزی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ماں باپ کا کی نسبت نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نسبت دل آزاری کرنا، دل شکنی کرنا، اور ماں باپ کی نسبت کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ اظہار کریں یا نہ کریں، یہ اللہ کی نگاہ میں اتنا بڑا جرم ہے کہ جس سے انسان اب کی ساری عبادتوں کے ثواب کو کھو بیٹھتا ہے، اور اس جرم کی سزا انسان کو اس دنیا میں بھی ملتی ہے آخرت کے علاوہ. یہ ان اعمال میں سے جس کی سزا مکافات عمل کے طور پہ اس دنیا میں بھی انسان کو ملتی ہے. اور پیغمبر نے پہلے ہی واضح طور پہ اعلان کیا اپنی حدیث میں کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیهن، تین دعائیں ایسی ہیں کہ جو مستجاب ہیں، جن میں کوئی شک نہیں ہے. دعوت المظلوم، تین، پہلی دعا مظلوم کی دعا ہے. جب بھی کوئی مظلوم آدمی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ مظلوم کی دعا مستجاب نہ ہو، مسلمات میں سے. اور بعض حدیثوں میں یہ بیان کیا گیا کہ لئنہ یطلب من اللہ حقہ، کیونکہ مظلوم اللہ سے اپنا حق مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بالاتر ہے. اللہ تعالیٰ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک صاحب حق کو اللہ اس کا حق نہ دے. ذرا مظلوم کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تحملو، روایت میں ہے کہ تحملو علی الغمام، کہ مظلوم کی دعا بادلوں کے اوپر، بادل کے اوپر بلند ہوتی ہے. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد بھی کیوں نہ ہو. اب ظاہر ہے کہ دیر یا سویر، یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت مطلقہ کے اوپر موقوف ہے. ہم کون ہیں کہ جو اپنی جہل کے باوجود اللہ سے یہ تقاضا کرے کہ ہماری دعا کو فی الفور مستجاب کرے. یہ ہماری جہالت اور ہماری نادانی اور ہمارے کم علمی یا نا علمی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو چیلنج نہ کریں. لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ مظلوم کی دعا ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے، پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے. اور دوسرا وہ شخص جس کی دعا ہمیشہ مستجاب ہے، فرمایا دعوت المسافر، مسافر کی دعا. مسافر ظاہر ہے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بھئی مسافر غریب الوطن ہے، اپنے اقربا، اپنے عائزہ، اپنے دوستوں، ملنے جلنے والوں سے دور ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی، چار رکعتی نماز کو بھی آدھا کر کے دو رکعتی بنا دیا. انسان کی تسہیل کتنی سہولت رکھی گئی، جسے شریعت سہلا ہم کہتے ہیں. پیغمبر اکرم کی شریعت آسان شریعت ہے، شریعت سہلا ہے اگر انسان سنجیدہ ہو اپنی روحانیت کے سلسلے میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسری دعا جو کہ مستجاب ہے وہ ہے مسافر کی دعا. اگر کوئی مسافر آدمی دعا مانگے ہمیشہ قبول ہوتی ہے. اور تیسری جو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ دعوت الوالد علی ولدہ، کہ باپ کی بد دعا اپنے بچے کے حق میں. پیغمبر نے یہ فرمایا کہ باپ کی دعا. ماں اور باپ کے سلسلے میں اس میں بھی فرق رکھا گیا ہے. ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ماں جو ہے، شاید اس کا ایک سبب یہ کہ ماں کے اندر چونکہ محبت، عواطف، جذبات زیادہ پائے جاتے ہیں باپ کی نسبت، شفقت زیادہ پائی جاتی ہے باپ کی نسبت، تو ماں جلدی ناراض بھی ہو جاتی ہے اور برا بھلا بھی کہنے لگتی ہے، مگر جلدی راضی بھی ہو جاتی ہے. جبکہ باپ اتنی جلدی ناراض نہیں ہوتا بچے سے اور اتنا جلدی راضی بھی نہیں ہوتا. تو باپ کی بد دعا کے سلسلے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ باپ کی بد دعا سے کہ ہمیشہ مستجاب ہوتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ مستجاب نہ ہو، یعنی مستجاب ہوتی ہے. فرمایا کہ دعوت الوالد علی ولدہ. اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ انشکر لی ولی والدیکا، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. لہذا ہمیں والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے. اور ہمارے مفسرین قرآن کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے
والدین کا شکریہ ادا کرنے کے امر کو اپنے تشکر کے امر کے پہلو میں قرین کر کے ذکر کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ان دونوں فریضوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کے بغیر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
اگر کوئی ایک فریضہ قابل قبول ہو تو اس کو جب بھی دو چیزوں کو اس طریقے سے مفسرین بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قرین اور مقارن کر کے بیان کیا جاتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے علم تفسیر میں کہ ایک فریضہ دوسرے کے بغیر ناقابل قبول ہے. لہذا ہم اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتے رہے، اگرچہ شکر سے بھی یہ بیان کیا گیا کہ شکر سے مراد کبھی بھی شکر لسانی فقط نہیں ہوا کرتا کہ میں تسبیح ہاتھ میں لے کے شکرن للہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دوں اور یہ خیال کروں کہ میں نے اللہ کے شکر کا حق ادا کر دیا. حق تو ادا کر ہی نہیں سکتا انسان اللہ تعالیٰ کے شکر کا، مگر شکر کا جو تقاضا ہے اس کو بھی میں پورا نہیں کر سکتا جب تک میں شکر عملی کو انجام نہ دوں.
اس
لیے شکر کا تعلق صرف لسان کے ساتھ نہیں ہے، حمد کا تعلق لسان کے ساتھ ہے، حمد زبان سے کی جاتی ہے، مگر شکر در حقیقت نظریہ شکر اسلام میں عمل سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے جب قرآن کی طرف ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو قرآن نے کیا کہا، قل الحمدللہ، کہو الحمدللہ، مگر جب شکر کی بات آئی تو اب اللہ نے یہ نہیں کہا قل الشکر للہ، بلکہ کیا کہا قرآن نے، اعملوا آل داؤد شکرا، آل داؤد کے لیے شکر ادا کرو. عمل کا تذکرہ ہو رہا ہے. معلوم ہوا ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ شکر ہمیشہ عملی ہوتا ہے، لہذا اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ شکر کرنے کے لیے لازمی ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح، انسان کے اعمال، انسان کے افعال اس بات کی گواہی دیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہے.
جیسا کہ میرے مولا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام
یہ فرماتے ہیں کہ ادنا شکر، شکر کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ ان لا تستعین بنعمہ علی معاصیہ،
کہ آپ اللہ کے انسان اللہ کی دیوی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اللہ کے گناہ کرنے کے، اللہ کی نسبت معصیت کرنے کے سلسلے میں. یہ نعمت اللہ نے مجھے بینائی کی عطا کی، میں آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں، مجھے اندھا نہیں بنایا اللہ نے، تو شکر کا تقاضا کیا ہے کہ میں اس اللہ کی دیوی نعمت سے حرام کی طرف نگاہ مت ڈالوں. یہ ہے شکر. اگر میں عملاً حرام دیکھنے سے پرہیز کرتا ہوں اس کا مطلب میں نے آنکھ کے ذریعے سے شکر الہی انجام دیا. اگر میں کان سے وہ ساری آوازیں نہیں سنتا، اجتناب کرتا ہوں جن آوازوں کے سننے کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا،
چاہے وہ غیبت ہو کسی مومن کی، چاہے وہ کسی پہ تہمت لگانا ہو، چاہے وہ غنغنا ہو موسیقی، حرام موسیقی کی آوازیں ہوں،
یا کسی بھی قسم کی وہ آوازیں کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا، اگر میں اپنے کان سے ان آوازوں کے سننے سے پرہیز کرتا ہوں تب میں کان کے عضو کے ذریعے سے شاکر کہلاؤں گا.
اسی طریقے سے زبان ہے، 46-47 گناہ ہے انسان جو صرف زبان سے انجام دیتا ہے، سب سے زیادہ تعداد گناہ زبان کے گناہوں کی ہے. تو اگر میں زبان کے ذریعے سے وہ الفاظ ادا نہیں کرتا کہ جن کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا، تو پھر میں اس عضو زبان کے ذریعے سے اللہ کا شکر گزار بندہ کہلاؤں گا. تو میں عزیزان محترم یہ عرض کر رہا تھا، اسی طریقے سے ہاتھ کے ذریعے سے ایسے گناہوں سے پرہیز کیا جائے، اسی طریقے سے ٹانگوں کے ذریعے سے ایسے گناہوں سے پرہیز کیا جائے، اسی طریقے سے شکم میں ایسی غذا وارد نہ کی جائے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا گیا
شریعت کی طرف سے. لہذا شکر جو میں عرض کر رہا تھا کہ شکر اصل میں عملاً ہوا کرتا ہے، شکر فقط لسانی نہیں ہوتا، لسانی شکر کو قبول نہیں کیا گیا جب تک آپ عملاً شکر انجام نہ دے لیں. لہذا اللہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ انشکر لی ولے والدین کا، کہ میرا شکر ادا کرو اپنے والدین کا شکر ادا کرو، تو معلوم ہوا کہ جب تک دونوں فریضوں کو انجام نہ دیا جائے اس وقت تک اللہ کسی ایک کو قبول نہیں کرے گا. اگر صرف اور صرف والدین کا شکر ادا کر دیا جائے، اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اگر صرف اللہ کا شکر ادا کر دیا جائے مگر والدین کا شکر ادا نہ کیا جائے، یہ بھی اللہ کی نگاہ میں قابل قبول نہیں.
اسی طریقے سے قرآن نے کیا کہا،
کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم،
اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور جو صاحبان امر ہیں یعنی ہمارے 12 معصوم امام علیہ الصلاۃ والسلام، جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ لہذا ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والا اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرے مگر رسول اللہ کی اطاعت پہ کرے، یہ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی اطاعت کے مسئلے کو رسول کی اطاعت کے ساتھ قرین اور مقارن کر کے اس کے ہمراہ پیش کیا ہے آیت قرآن میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالی نے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت کو قرین اور مقارن اور اس کے ہمراہ بنا کے پیش کیا۔ لہذا اگر کوئی شخص رسول کی اطاعت کرے مگر 12 معصوم اماموں کی اطاعت نہ کرتا ہو تو اطاعت رسول اس کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ لہذا ضروری ہے عزیزان محترم کہ انسان اس بات کی طرف توجہ دے، یہ کہہ دینا کہ میں اللہ کا مطیع بندہ ہوں، میں اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہوں، اس کا ثبوت اس وقت ملے گا کہ جب ہم رسول خدا کی اطاعت کرتے ہوں۔ پھر قرآن نے پہلے یہ اعلان کیا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو لازمی ہے کہ ہم رسول کی اطاعت کریں، رسول کا اتباع کریں، رسول کی پیروی کریں۔ رسول کی پیروی کرنا اس بات کی عملی دلیل ہے کہ ہم اللہ کے مطیع بندے ہیں۔ لہذا صرف نماز اور روزہ پڑھ کے، صرف کچھ عبادتوں کو انجام دے کے اطاعت رسول سے منہ موڑ لینا اس بات کی علامت ہے کہ ہماری نمازیں بھی قابل قبول نہیں، ہمارے روزے بھی قابل قبول نہیں، ہماری کوئی عبادت اللہ کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہو مگر اللہ اور رسول کا کہنا مانے مگر 12 معصوم اماموں کی ولایت اور امامت کا معتقد اور مطیع نہ ہو، اس کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اولی الامر کی اطاعت کے مسئلے کو مفسرین کہتے ہیں اللہ نے اپنی اور رسول کی اطاعت کے قرین کر کے ذکر کیا قرآن میں، لہذا 12 کے 12 معصومین کی ولایت و حکومت و خلافت و امامت کی پیروی کرنا اسی طریقے سے لازم ہے جس طریقے سے ہم باقی 2 فریضوں کو انجام دے رہے ہیں۔ تو اگر کوئی صاحب جی کہے کہ جی میں تو رسول کا پیروکار ہوں مگر میں مولا کائنات کی ولایت اور حکومت و خلافت کا اتباع کی اطاعت نہیں کروں گا، تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ نہ رسول کی اطاعت کر لینا ان کے کام آ سکتا ہے، نہ اللہ کی اطاعت کر لینا ان کے کام آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے معصومین کے اندر بھی یہی حکم ہے، اگر 12 اماموں میں سے کوئی شخص کسی ایک امام کی ولایت کا معترف ہو، میں مولا کائنات کی تو امامت اور ولایت کا قائل ہوں مگر امام حسن علیہ السلام کی امامت کا قائل نہیں ہوں، نعوذ باللہ، اس کا بھی یہ حکم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں امام حسن تک تو مانتا ہوں مگر امام حسین کو نہیں مانتا، میں 6 اماموں کو مانتا ہوں مگر 7ویں کو نہیں مانتا، میں 7 تک تو مانتا ہوں مگر 8ویں کو نہیں مانتا، جیسے کہ علی ابن حمزہ بدائمی، علی ابن حمزہ امام رضا علیہ السلام کا، امام کاظم علیہ السلام کا صحابی چاہنے والا بظاہر، اور خمس کے کچھ پیسے، بیت المال کی کچھ رقم علی ابن حمزہ کے پاس تھی، امام کاظم علیہ السلام کے وکیل جیسے آج کل مجتہدین کے وکیل ہوتے ہیں، اور جیسے ہی جب امام کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو اب شرعی حکم تو یہ ہے کہ انسان کی وکالت خود بخود باطل ہو جاتی ہے، موکل کا جب انتقال ہوا، شہادت ہوئی تو آپ کی وکالت باطل، اب ذمہ داری یہ ہے وکیل کی کہ سارے کے سارے بیت المال کی رقم کو لا کے نئے امام کے یا اس مجتہد کے حوالے کیا جائے جس نے آپ کو وکیل بنایا ہے۔ چنانچہ مال کی محبت آگے اور اب ایسے آ رہے آئی کہ آ کے امام رضا علیہ السلام کو بیت المال کی رقم دینے کے بجائے ان کی امامت کا ہی انکار کر بیٹھا. اللہ نے فرمایا آپ نے امامت کا انکار. مال دنیا کی محبت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے, یہ بچانے والد ہے, یہ غیروں کی بات نہیں ہو رہی, یہ اپنوں کی باپنوں میں سے تھے. چنانچہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا اپنے بعض اصحاب سے کہ اس وقت علی نے فرمایا کہ اس وقت علی نے حمزہ کا انتقال ہوا اور اس کو دفن کیا گیا اور قبر کے فرشتے آئے اور فرشتے آئے انہوں نے یہ سوال کیا تیرا پروردگار کون ہے, یہاں تک کہ رسول کا سوال کیا, ایک ایک کر کے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں سوالات شروع کیے اور علی نے حمزہ ایک ایک کر کے سوالوں کا جواب دیتا گیا, یہاں تک کہ امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا اور اس کا جواب دے دیا, اور اس کے بعد جب فرشتے نے ان کے بعد کے امام کے بارے میں سوال کیا جواب نہیں دے سکا. جب انسان نے زندگی میں کسی امام کی ولایت کی پیروی نہ کی ہو, اتباع نہ کیا ہو, تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان قبر میں جواب دینے کے قابل نہیں ہو سکتا. چنانچہ علی بن حمزہ امام رضا علیہ السلام کی امامت و ولایت کے سلسلے میں جواب نہیں دے سکا. فرشتے نے کئی مرتبہ سوال خود دہرایا اور دہرانے کے بعد بھی جب جواب نہیں ملا تو اس کے بعد وہ آتش جہنم کا مکمل سے وار کیا گیا کہ پوری قبر آتش جہنم سے بھر گئی اور قیامت تک اس کی قبر جہنم کی آگ سے لبریز رہے گی. تو میں عرض کر رہا تھا عزیزان محترم کہ اسلام میں جب ان قرآن کریم میں ان تینوں فرائض کو ایک دوسرے کے مقارن کر کے پیش کیا گیا, اس کا لازمہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کی قبولیت ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے. لہذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کسی ایک امام معصوم کی امامت کا قائل ہوں یا ان کی اتباع کرنے کا قائل ہوں یا ان کے دشمنوں سے برات کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر دوسرے امام کے دشمنوں سے ان کے اعداء سے برات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں کل کے یزید کی مخالفت کرنے کی تیار ہوں مگر آج امام زمانہ کے مخالف آج کے یزیدوں کی مخالفت کے لیے تیار نہیں ہوں. کل کے یزید کی مخالفت تو بڑی آسان ہے, وہ تو آ کے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کو کینسل نہیں کر سکتا. کل کے یزید کے خلاف اگر آپ نے گفتگو کی تو آپ کی دنیا تو برباد نہیں ہوگی اس کے ذریعے سے, مگر آج کے تاغوتوں کے خلاف گفتگو کرنا, آج کی قیادت کی حمایت کرنا, آج نائب امام زمانہ کی تقویت کرنا, آج ولایت الفقیہ کی حمایت کرنا, اس سے ہماری دنیا کے آج کے جو یزید ہیں, آج کے جو تاغوت ہیں, وہ ہماری مخالفت کریں گے. لہذا یہ جسے میں اکثر اپنی مجالس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے اسلام آف کنوینئنس. کچھ لوگوں کا جو اسلام ہے وہ اصل میں اہل بیت کا اسلام نہیں ہے, یہ اسلام آف کنوینئنس ہے. یہ اپنی کنوینئنس اور اپنی سہولت اور آسائش کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے بعض چیزوں کو لیا اور باقی بعض چیزوں کو چھوڑ دیا. جہاں جہاں ہمارے دنیاوی اور مادی مفادات خطرے میں پڑ گئے ان چیزوں کو ہم نے, ان فرائض کو ہم نے انجام دینا بند کر دیا. سوال کیجئے آپ جا کے ہمارے مومنین سے کتنے لوگ ہیں جو یوم القدس کے جلوس میں شرکت کرتے ہیں, جو آج کے امام زمانہ کے دشمنوں کے خلاف اظہار برات کے لیے تیار ہیں, کتنے مومنین ہیں جو کہ بیت المقدس کے قبضہ ہونے کے خلاف احتجاج کے لیے تیار ہیں, کتنے مومنین ہیں جو آج کے شریان حیدر کرار کے قتل کے اوپر احتجاج کے لیے تیار ہیں. اس سے پتا چلے گا کہ آپ کا ولایت امام زمانہ کے ساتھ کتنا گہرا رشتہ ہے, اور اس سے معلوم ہوگا کہ آج کے دشمنان اہل بیت اور آج کے یزیدان وقت کے خلاف آپ کس حد تک اظہار برات کے لیے تیار ہیں. برات بھی عزیزان محترم صرف لسانی نہیں ہوتی کہ ہم نے زبانی جمع خرچ کرتے ہوئے کسی دشمن کے خلاف کچھ چار لفظ کہہ دیے, ہم نے ایک سوچا کہ ہم نے فریضہ نبھا دیا. برات بھی شکر کے طریقے سے, برات کا کانسیپٹ بھی عملاً ہوتا ہے کہ عملاً ہم اپنے سراپا وجود کے ساتھ آج کے یزیدوں کے ایجنڈا کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں کہ ان کو آزاداری پہ حملہ نہ کرنے دیں, ان کو اسلامی مقدسات کی توہین نہ کرنے دیں, ان کو شیعہ حیدر کرار کا قتل نہ کرنے دیں, عملاً ایسا کردار ادا کریں کہ جس سے ہم اسلام اور صاحبان ایمان کا دفاع کر سکیں. یہ ہے برات کا نظریہ, یہ ہے ولایت امام زمانہ کی عملی اطاعت. یہ ہے دشمنان امام زمانہ سے عملی برات. برات بھی عملی ہوتی, صرف لسانی نہیں ہوتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان تینوں میں سے کسی ایک فریضے کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں کرتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ بار بار آپ دیکھیں گے قرآن بھرا پڑا ہے نماز کے ذکر اور زکات ادا کرنے کے تذکرے سے. جہاں نماز کے ساتھ ساتھ زکات دینے کا تذکرہ, اس کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے, بار بار ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے. لہذا ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی نماز کو اس وقت تک قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جب تک آپ نے مالی ٹیکسز نہ ادا کر دیے ہوں. پڑھ لیجئے نماز, جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ لیجئے. قرآن کے اصولوں کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, نعوذ باللہ. ہم یہود و نصارہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں تحریف کر دیں, کیونکہ لوگوں کے مفادات کے ساتھ وہ چیز تطابق نہیں کرتی. صاحبان ثروت ایلیٹ اپر کلاس کے مفادات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی, لہذا اللہ کی تعلیمات میں تحریف کر دی جائے. الحمدللہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں. ہم تو کسی کتاب میں تحریف والے نہیں ہیں, ہم اہل تحریف نہیں ہیں. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ہمیں نماز بھی قائم کرنی ہے اور زکات بھی ادا کرنی ہے, مالی ٹیکسز بھی جب انسان کو ادا کرنے ہیں, لہذا جب تک مال سے خمس نہ نکلا ہو, جب تک مال سے وہ زکوات وہ ٹیکسز وہ چیریٹیز کی جن کو اللہ تعالیٰ نے لازم و واجب قرار دیا ہمارے اوپر, جب تک وہ ادا نہ کر لی جائے لاکھ نمازیں پڑھتے رہیے. ہم قرآن کو تو تبدیل نہیں کر سکتے. ہمارے نہ سمجھی یا جہالت یا نادانی کی بنیاد پہ قرآن اور شریعت کے اصول تو نہیں بدل جائیں گے, وہ تو اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے. لہٰذا یہ بیان کیا گیا کہ ایک سال تک بندہ مومن کی نمازیں زیر عرش روک کے رکھی جاتی ہیں جب تک خمس نکالنے کا وقت نہ آ جائے, اور خمس ادا کر دینے کے بعد زکات مالی خمس کے ہمراہ نماز کو اکٹھا کر کے اللہ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے. جب تک انسان نے جناب زہرا کا حق نکال کے ادا نہ کر دیا ہو اپنے مال سے, جب تک امام زمانہ کا اہل بیت کا حق نکال کے اپنے مال سے ادا نہ کر دیا ہو, وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی. وراثت بھی مرنے والے کی, چونکہ یہ ایک مرحومہ کے اسال کی مجلس ہے, لہذا یہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ وراثت بھی بغیر خمس کے جدا کیے تقسیم نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے امام زمانہ کے اہل بیت کا حق سب سے بہتر ہے, پہلے وہ حق ادا کیا جائے گا. لہذا یہ مال کا فقط تزکیہ اور تطہیر اور طہارت نہیں ہے, جیسے بعض مومنین سمجھتے ہیں کہ خمس کا ادا کر دینا, زکات نکال دینا جن لوگوں پہ زکات واجب ہو, یا یہ کہ فطرے کا ادا کر دینا, جتنے بھی اسلام کے مالی ٹیکسز ہیں, یہ فقط اور فقط انسان کے مال کی طہارت کا باعث نہیں ہے, بلکہ حقیقتاً یہ انسان کے قلب کی طہارت کا باعث ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا, پیغمبر اکرم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے اموال سے صدقہ لیجئے. کیا فائدہ ہوگا صدقہ کا؟ صدقے کا فائدہ اس کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں, صدقے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تطہرہم بہا, آپ ان کا تزکیہ کریں گے, وہ لوگ پاکیزہ ہو جائیں گے. یہ فقط مال کا تزکیہ نہیں ہے. کسی شخص نے میرے مولا امام زمانہ کو کہ حضور میں یہ سوال لکھ کے بھیجا, زمانہ غیبت صغرا میں نائب خاص کو یہ سوالات دے دیے جاتے تھے, یہ سوال بھی دیا گیا خمس کے سلسلے میں, اور نوشتہ جواب آ جایا کرتا تھا جسے ہم توقیر مبارک کہتے ہیں. امام زمانہ کے ناحیہ مقدسہ سے جو نوشتہ شکل میں جوابات لکھے آیا کرتے تھے غیبت صغرا کے دور میں, ان کو توقیر مبارک کہا جاتا ہے. تو اسی توقیر مبارک میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اما اموالکم, جہاں تک تم لوگوں کے مالوں کا تعلق ہے, فلا نقبلها الا لتطهروا, ہم تمہارے مالوں کو قبول نہیں کیا کرتے ہیں مگر اس لیے تاکہ تم لوگ پاکیزہ بن جاؤ. تو معلوم ہوا عزیزان محترم یہ صرف مال کی طہارت نہیں ہے بلکہ حب مال در حقیقت نجاست روح کا نام ہے اور خمس نکال کے ہم اپنے روح کی طہارت کا اعلان کرتے ہیں. صلوات پڑھیے. احسان ہے اہل بیت کا ہمارے اوپر کہ ہم جیسے گناہگاروں کے مال کو قبول کر لیں. یہ ان کا احسان ہے. یہ ہم کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہے. ہم اللہ کے اوپر نعوذ باللہ یا رسول اہل بیت پہ کوئی احسان نہیں کر سکتے. یہ ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ ہمارے خمس نکالنے کے ذریعے سے ہم نے اپنے قلب اپنی روح کو خود پاکیزہ بنایا. یہ ان کا احسان ہے جس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. لہذا جب تک انسان اپنے مال کے فرائض مالی فرائض اقتصادی واجبات کو انجام نہ دے دے اس وقت تک اس کی نمازوں کو زیر عرش روک کے رکھا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ یہ بیان کیا گیا کہ روز قیامت جن لوگوں نے مالی فرائض ادا نہیں کیے روز قیامت حجاب غیب سے ایسے ہیبت والے فرشتے ظاہر کیے جائیں گے کہ جن کو دیکھ کے یہ لوگ کہ جنہوں نے زندگی بھر گزر گئی کبھی امام زمانہ کا اہل بیت کا حق ادا نہیں کیا دنیا داری میں اتنا غرق رہے امام زمانہ کا مشن انتظار کرتا رہے کرتا رہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ہمیں اپنی دنیا اپنی زندگی اپنی مادی زندگی اتنی عزیز ہے کہ اہل بیت کا مشن انتظار کرتا رہے. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لہذا وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی اہل بیت کے مشن کو نقصان پہنچایا جب روز قیامت آئے گا اور یہ ہیبت والے فرشتے حجاب سے ظاہر کیے جائیں گے ان کو دیکھ کے ہی یہ لوگ اپنے منہ کے بل گر پڑیں گے. مگر وہ لوگ جو نے اپنے مالی فرائض ادا کیے ہوں گے اہل بیت علیہ السلام کی نسبت ان کے اوپر کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا عزیزان محترم کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ اللہ ان چیزوں کو ان کے قرین اور مقارن چیزوں کے بغیر قبول نہیں کیا کرتا. اسی طریقے سے نماز اور زکات کا بھی یہی حکم پایا جاتا ہے. یہ ساری اسلام کی وہ عمدہ تعلیمات ہے جن تعلیمات کے ذریعے سے ہماری روحوں کو جلا ملتی ہے. ہمارے روحوں کو ایک حیات نو ملتی ہے. ہمارے روحوں کو ایک نئی زندگی نصیب ہوتی ہے. سبحان اللہ. ان حدیثا یحیی القلب. ہماری حدیثیں روح کو زندہ کرتی ہیں. یہ حیات قلب ہے در حقیقت. احادیث اہل بیت حیات قلب ہے. اور مقصد یہی ہے ہمارا مجلس امام حسین میں آنے کا کہ ہم نور قرآن اور نور اہل بیت کو کسب کریں تاکہ اپنے آپ کو نورانی بنا سکیں تاکہ ان کے نقش قدم پہ چل سکیں. لہذا یہ اتنی پیاری تعلیمات جو ہمیں بیان کی گئی کہ میرے مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب لوگوں کو اپنے بھائیوں کی طرح سے سمجھو. تو معلوم ہوا جتنے بھی صاحبان ایمان ہیں سب کے سب ہمارے بھائی ہیں. جو ہم دو تم سے عمر میں بڑے ہیں ان کو اپنے باپ کی طرح سمجھو. جو تمہارے ہم عمر ہیں ان کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھو. جو تم سے چھوٹے ہیں انہیں اپنے بچے کی طرح سے سمجھو. اور سب کو اپنے سے بہتر سمجھو. ہر آدمی مجھے ہر آدمی کو اپنے سے افضل اور برتر سمجھنا چاہیے. یہ اسلامی اخلاق اور اخلاقی تعلیمات کا تقاضا ہے. ہمیں اپنے گناہوں کا علم ہے مگر دوسروں کے گناہوں کا علم نہیں ہے. ہم اپنی عبادتوں کی قبولیت کو نہیں جانتے اور دوسروں کی عبادتوں کی قبولیت پہ شک کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے. لہذا دوسرے مومنین کو اپنے سے افضل سمجھنا چاہیے. کتنا پیارا نظام اخلاقی ہے جو کہ رسول اہل بیت نے ہمیں تعلیم فرمایا. ہمسائے کے حقوق الگ بیان کیے گئے. استاد کے حقوق الگ بیان کیے گئے. پورا رسالت الحقوق ہمارے سامنے موجود ہے. ویسے بھی ہمسائے ہیں کہ جن کے تین حق بنتے ہیں انسان کی گردن پہ. ایسے بھی ہمسایے ہیں جن کے دو حق ہیں اور ایسے بھی ہیں جن کا ایک حق ہے. وہ ہمسایا کہ جو آپ کا عزیز بھی ہو رشتہ دار بھی ہو اور ساتھ ساتھ مؤمن بھی ہو اور ساتھ ساتھ آپ کا ہمسایا بھی ہو. تو ایک تو حق آپ کے رشتہ دار ہونے کے ناطے اس کا آپ کی گردن پہ ہے. دوسرا حق مؤمن ہونے کے ناطے آپ کی گردن پہ ہے. تیسرا حق اس کے ہمسایے ہونے کی وجہ سے آپ کی گردن پہ ہے. اور وہ ہمسایا کہ جس کے صرف دو ہی حقوق ہیں آپ کی گردن پہ، یعنی ایک انسان جو کہ آپ کا رشتہ دار نہ ہو مگر صاحبان صاحب ایمان ہو اور ساتھ ساتھ ہمسایا ہو، اور وہ ہمسایا جس کا صرف ایک حق ہے، یعنی انسان صرف وہ آپ کا ہمسایا ہو، نہ وہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہو، نہ کوئی عزیز داری ہو اس کے ساتھ، اور نہ ہی وہ اہل ایمان میں سے ہو. انسان کو ہمسایوں کا احترام کرنا چاہیے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور روز آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے. اسلام میں اتنا عمدہ نظام سکھایا گیا اور اسی اخلاقی نظام کے ذریعے سے رسول حبیت نے اسلام کی ترویج کی، تلوار کے زور پہ اسلام ہی پھیلا، حضور حبیت کے اخلاق کے ذریعے سے اسلام پھیلا ہے. لہذا ہمسائے کے احترام کی تعلیم دی گئی، یہاں تک کہ یہ تاریخ میں یہ روایت نقل کی گئی کہ ایک غریب انسان، انتہائی غریب انسان ہمسایا تھا ایک دوسرے ثروت مند انسان کا، اور ثروت مند انسان کا بچہ ٹہلتا ہوا ایک دن اپنے پڑوسی غریب انسان کے گھر آ گیا، اور وہ کھانا کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے، غریب اپنے گھر میں اپنے اہل عیال کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اور یہ امیر شخص کا ثروت مند انسان کا بچہ جب ان کے گھر آیا اور اس نے کھانا کھاتے دیکھا، اور نتیجہ بچہ ہے اس نے کھانے کا تقاضا کیا، کھانا مانگا بھلے لوگوں نے کھانا اس کو نہیں دیا، بچہ رونے لگا اور رو کے اپنے گھر چلا گیا. جا کے ان کے اپنے ماں باپ کو بیان کیا، ثروت مند ماں باپ ہیں ان کو بیان کیا، ماں باپ کے پاس انواع و اقسام کے کھانے موجود ہیں، بچے کا دل بہلانے کی کوشش کی، مختلف انداز کے کھانے اس کو دینے کی کوشش کی، مگر بچہ ہے اس کی بھی ضد ہے کہ نہیں مجھے تو وہی کھانا کھانا ہے. چرن سے یہ ثروت مند انسان اٹھا اور آ کے اپنے ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہ کون سا اخلاق ہے کہ آپ کی طرف سے ہمسائے ہونے کے باوجود ہمارے بچے کو اس طریقے سے تکلیف و اذیت پہنچے. چنانچہ جب یہ بات اس ثروت مند انسان نے کی تو وہ غریب شخص کہنے لگا کہ میں کہنا تو نہیں چاہتا مگر اب چونکہ آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں یہ آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ کھانا آپ کے بچے کو اس لیے نہیں دیا کیونکہ یہ کھانا ہمارے لیے کھانا تو جائز تھا مگر آپ کے بچے کے لیے کھانا جائز نہیں تھا. کہا یہ کون سا قانون ہے، شریعت تو آخر ہم بھی جانتے ہیں، وہ کون سا ایسا کھانا ہے اسلام میں کہ جو آپ کے گھر والوں کے لیے کھانا جائز ہے مگر ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے. کہا نہیں ایسا ہی ہے شریعت کا حکم، اس لیے کہ جو ہم جو ہے یہ مردار جانور کا گوشت کھا رہے تھے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں تو کئی وقت گزر گئے کہ فاقے ہو رہے ہیں، مگر آپ تو اپنی ثروت میں اتنے مگن ہیں کہ آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھیں. تو یہاں تو کئی دن سے فاقے ہو رہے ہیں گویا، تو یہ تو مردار جانور کا گوشت ہے جو ہمارے لیے بحالت استرار کھانا شریعت کے اندر جائز ہے مگر آپ کے بچے کے لیے تو یہ کھانا جائز نہیں ہے. ملاحظہ فرمایا آپ نے کتنے شرم کا مقام ہے ایک انسان کے لیے کہ جو اللہ اور رسول اہل بیت پہ ایمان رکھتا ہو، اور وہ اہل بیت کہ جن کا شیوا یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں کھانے کی بوریاں اپنے پشت پہ اٹھا کے اور فقیروں اور مساکین کے چوکھٹوں تک پہنچایا کرتے تھے، اور اس انداز سے پہنچایا کرتے تھے کہ ان مسکینوں کو یہ خبر بھی نہیں ہونے پاتی تھی کہ یہ کھانا اور یہ گندم کس شخص نے لا کے پہنچایا ہے. یہاں تک کہ جب میرے مولا امام حسن علیہ السلام امیر المومنین کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو اب راستے میں دیکھا کہ ایک خرابے کے پاس ایک شخص بیٹھا اور گریا کر رہا ہے. اب جو آپ نے دریافت کیا امام حسن سے تو اس قسم کی کسی کی مظلومیت کسی معصوم سے تو گوارا نہیں ہوتی، ہماری طرح سے تو نہیں ہے کہ ہم مظلوموں کی مظلومیت دیکھیں اور اس کو اگنور کر دیں، تو معصوم ہے وہ تو ایسا نہیں کر سکتے. لہٰذا امام حسن نے دریافت کیا تو کہا کہ تین دن گزر گئے، ایک شخص تھا جو مجھے ہمیشہ کھانا پہنچایا کرتا تھا، تین روز گزر گئے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا کیونکہ وہ شخص آیا نہیں کھانا لے کے. مولا کائنات کو ظاہر ضربت لگے، تین دن گزر چکے تھے تو تین دن سے وہ شخص فاقے میں تھا.
پوچھا کہ اس کا نام کیا تھا؟ کہا نام تو مجھے کبھی نہیں بتایا، جب بھی میں نے پوچھنے کی کوشش کی تو اس شخص نے مجھے جب پوچھا تو یہ جواب دیا کہ مسکینن جالسا مسکینن، یعنی گویا یہ سمجھ لو کہ ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے، کبھی اپنے نام کا اظہار نہیں کیا، یہ سیرت مبارک ہے، کبھی اپنے نام تک کو جتایا نہیں، بیان نہیں کیا کسی کے سامنے۔ اس طرح سے صدقۃ السر، یعنی چھپ کے صدقہ دینا، یہ شیوا تھا رسول اہل بیت کا۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اخلاقی تعلیمات، یہ انسان کی روح کی تربیت کا پورا ایک پروگرام، ایک پورا ایجنڈا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اہل بیت کے ذریعے سے سکھایا، کس طریقے سے ہم اپنے آپ کی روحانی پرورش کریں۔ چنانچہ ایک صاحب یہ نقل کرتے ہیں کہ میں مسجد میں وارد ہوا، مجلس اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، مسجد میں وارد ہوا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کے غیبت میں مصروف ہیں، غیبت کر رہے ہیں۔ اگر غیبت بھی پہلے ہی اسلام میں گناہ کبیرہ ہے، اور کرنے والے کے سلسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص توبہ کر کے مرے گا وہ آخری انسان ہوگا بہشت میں داخل ہونے والا، اگر توبہ کر کے نہیں مرتا تو وہ پہلا انسان ہوگا، چھٹے امام بنوا رہے ہیں، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ، وہ جہنم میں جانے والا پہلا آدمی ہوگا۔ اور اگر توبہ کر کے مرے، من مات تائباً علی الغیبہ، توبہ کر کے مر جائے تو وہ آخری انسان ہوگا جو بہشت میں داخل ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد کے اندر، خانہ خدا میں بیٹھ کے، کہ جہاں شریعت نے دنیا اور امور دنیا کے بارے میں بات تک کرنے کو مکروہ قرار دیا، اس مسجد کے اندر بیٹھ کے غیبت ہو رہی ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ جب میں اس رات سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور اس کے سامنے، اس کے پاس کوئی ٹرے ہے، کوئی تشت ہے جس میں سور کا گوشت موجود ہے، اور مجھے وہ سور کا گوشت، خنزیر کا گوشت پیش کر رہا ہے۔ میں تو مسلمان ہوں، میں تو مومن ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں کبھی بھی خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا۔ کہا یہ کیسی بات ہے، ابھی تو اس سے زیادہ بدتر چیز کھا کے آئے ہو اور ہمارے سامنے اظہار کر رہے ہو کہ میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا۔ یہ مقصد یہ کہ ابھی تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا کر آئے ہو اور میرے سامنے کہہ رہے ہو کہ میں خنزیر نہیں کھاتا، اور یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا میرے منہ میں پھونس دیا۔ کہ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو آج تک، ابھی تک کئی دن گزر گئے کہ اس خنزیر کی گوشت کی بو آج تک میرے دھیان سے آ رہی ہے۔ آپ نے یہ جو تعلیمات رسول اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، یہ اصل میں ہماری اپنی روح کے تکامل کے لیے ہیں، یہ ہماری اپنی اصلاح کے لیے، اگر انسان ان کی طرف توجہ دے۔ یہ مجلس کوئی رسم و رواج نہیں ہے کہ ہم نے ایک رسم کو انجام دیا اور ہم اسی ظلمت، جس ظلمت کو لیے آئے اسی ظلمت کو لیے چلے گئے، اور ہم نے اپنے روح کی اصلاح کے لیے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ یہ مجلس کوئی رسم نہیں ہے، رسم کا کوئی ثواب نہیں ہے عزیزان محترم، ثواب رسول اہل بیت کے کا تذکرہ، ان کا ذکر، ان کے فضائل، ان کی تعلیمات، ان کی شریعت، ان کے بتائے ہوئے احکام کو سننے اور عمل کرنے میں ہے۔ لہذا یہ تقاضا ہے عزیزان محترم کہ ہم اس شریعت اور ان احکام کی کو وہ توجہ دیں کہ جو توجہ ہمیں دینی چاہیے، اور اپنے بچوں تک بھی اس اہمیت، شریعت کے احکام کی اہمیت کو منتقل کریں، تاکہ ان کو اس بات کا احساس رہے کہ ہمیں اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ لہذا یہ جو قربانی میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے پیش کی، یہ جو قربانی اہل بیت نے پیش کی، یہ قربانیاں جو کہ ان کے اصحاب نے پیش کی، روز قیامت ہمیں ان سب قربانیوں کے مقابلے میں جواب دینا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے بچے جناب علی اکبر سے افضل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہماری بچیاں جناب سکینہ سے افضل نہیں ہیں، اس لیے کہ کوئی شخص جناب فاطمہ الزہرا اور ان کے لال سے افضل نہیں ہو سکتا، جب انہوں نے آ کے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا۔ یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، فرمایا الہی ترکت الخلق طرا فی خواک، میں نے سب
کچھ تیری محبت نے ساری خلق کو تے ترک کر دیا تیری محبت میں. وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ, اور اپنے اہل ویال کو یتیم بنا دیا تاکہ میں تیری رؤیت کر سکوں. وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ عِرْبًا, اگر تیری محبت میں, اگر اپنی محبت میں تو مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے, مَا حَنَّ الْفُؤَادُ إِلَى سِوَاكَ, تو تیرے علاوہ دل کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوگا. کیا شان ہے میرے مولا کی کہ آخری وقت میں شہزادی زینب کے پاس آئے اور اس کرتے کو مانگا. ماں مادر گرامی کے ہاتھوں سے سلا وہ کرتا کہ جس کو صوب عتیق ایتینی بے صوب عتیق اجعل ہو تحت ثیابی, مجھے وہ عتیق لباس دیجئے کہ جو میں اپنے بدل لباس کے نیچے پہن لوں. لئلہ اجرت بعد قتلی, تاکہ قتل ہونے کے بعد بدن کو برہنا نہ کیا جائے. یہاں تک کہ شہزادی باز عمر نے نقل کیا, جب شہزادی زینب کے پاس لباس لینے کے لیے آئے ہیں تو میری شہزادی نے مسیح ماں کی وصیت پہ عمل کرنا شروع کیا, امام حسین کے میرے مولا کے گلے کا بوسا لینا شروع کیا, اور مولا نے بھی وصیت پہ عمل شروع کیا, شہزادی زینب کے بازوؤں کا بوسا لینا شروع کیا. یہی تو وہ بازو ہے جن پہ رسن باندھے جائیں گے. یہاں تک کہ جب روانہ ہوتے ہیں تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے روکا, مہلن, ارے ٹھہر جائیے, حتی تزود, یہاں تک کہ میں جی بھر کے آپ کا دیدار کر لوں. کتنی محبت ہے جناب زینب کو بھیا حسین سے, جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہے. یہاں تک کہ روایت میں ہے جب کہا کہ آپ نے ارادہ کر لیا مرنے کا تو مولا کہتے ہیں ارے کیسے وہ مرنے کا ارادہ نہ کرے جس کا کوئی حامی ناصر ہی نہ رہا ہو. یہاں تک کہ جب میرے مولا چلتے ہیں سوار ہوئے, اب جو پیچھے آہٹ محسوس ہوئی, اب جو مڑ کے دیکھا تو سینے میں سونے والی سکینہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے. مولا پشت فرض سے نیچے اترے, اپنی بچی کے پاس آئے, سکینہ کہتی ہے بابا ارے مجھے بھی اپنے زانو پہ بٹھائیے جیسے آپ نے جناب مسلم کی بچی کو بٹھایا تھا, ارے میرے سر پہ بھی ہاتھ پھیریے, میں جانتی ہوں. گویا کہ اب سکینہ کو معلوم تھا جو بھی مقتل کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. اب جو میرے مولا اشقیا کی طرف آگے بڑھے, آؤ اب بھوکے کی جنگ دیکھو, آؤ اب پیاسے کی جنگ دیکھو. ارے وہ حسین میری, وہ ہم جانتے ہیں وہ حسین جس کا بھرا گھر مارا گیا ہو. روایت میں نقل کیا گیا میرے مولا حسین کی ریش مبارک صبح عاشور کے وقت سیاہ تھی, مگر عصر عاشور ہونے تک میرے مولا کی ریش مبارک سفید ہو چکی تھی. نہ جانے کتنے غم حسین کے دل پہ گزرے, یہاں تک کہ جب تلوار کو روکا اور فوجیں واپس پلٹی اور فوجوں نے ہر طرف سے گھیر لیا, کسی کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزے سے حملہ کیا, مولا ابو عبداللہ حسین پہ جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے ہموار کیا, جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر سے وار کیا. فَأَصَابَهُ حَجَرٌ, مولا کی پیشانی پہ شہید ابن طاؤس کہتے ہیں پیشانی پہ ایک پتھر آ کے لگا. فَأَخَذَ الصَّوْبَ لِيَمْسَحَ الدَّمَ عَنْ جَبْهَتِهِ, ارے میرے مولا نے کپڑے کو تھاما تاکہ پیشانی کے خون کو صاف کر سکے, اور یہی وہ موقع تھا. اصابہ سہم مسموم ذو سلاس شعاب, یہ وہ موقع تھا کہ جب زہر آلود تیر سے شعبہ مکو میرے مولا کے قلب کا نشانہ بنایا گیا, اور اس کی تھوڑی دیر بعد میرے مولا پشتے فرض پہ نہ ٹھہر سکے. زلزلہ کو اطلاع ہوئی, رسول کا گھوڑا ہے نا مرتجب ہے, زلزلہ کو اطلاع ہوئی, اپنے زانوؤں کو ٹیک دیا تاکہ میرے مولا سہولت کے ساتھ زمین کربلا پہ آئے, مگر ابھی تو زمین کربلا پہ نہیں آئے, ابھی تو مولا کا بدن تیروں پہ معلق ہے, ابھی تو تیروں پہ معلق ہے. یہاں تک کہ شیخ جعفر شوستری نے لکھا کہ کئی مرتبہ میرے مولا چہرے کے بل, چہرے منہ کے بل زمین کربلا پہ
معتبہ چہرہ اٹھا کے قیام کی طرف دیکھا مگر بدن میں اتنی طاقت نہ رہی تھی کہ میرے مولا سیدھے کھڑے ہو سکتے، چہرے کے بل گرے، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا کہ شمر جالس و نارا صدی، کہ شمر سینے پہ بیٹھا ہے، ریش مبارک کو ایک ہاتھ سے تھامے پسے گردن سے زبر کر رہا ہے، شہزادی زینب تلے زینبی ہو گئے ہیں، عمر ابن سعد کو مخاطب کر کے کہتی ہے ایقتل و عبداللہ، ارے میرا باج آیا سبا کیا جا رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے،
انا رحمة الله رحم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا كي من قلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون إلهي بحق الصحراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وإلها پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سر نگون فرما، انقلاب اسلام کی حفاظت فرما، تمام علماء ربانی دین، تمام مرحبہ کرام بالخصوص پہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار، تمام مجاہدین اسلام کی توفیق میں اضافہ فرما، تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما، بانی مجلس کی مشروع حاجات کو پورا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اشیاء میں قرار دے، جن مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی بار راہ، ان کے جمدہ گناہان کبیرہ و صغیرہ اگر ہوں ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ نصیب فرما، ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، ان کے بازماندگان اہل خانوادہ کو صبر جمیل عنایت، وعجل اللہم فرج بقیتک واجعلنا من انصارہ و اشیاعہ و اتباعہ و اعوانہ بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.